اپنا منشور ہم لو کر زہرا سار اللہ کے ہے مشہور
آغاز سال نو 2020 آپ تمام عزیزان کو اور بالخصوص عالم مسیحیت کو تبریک و تہنیت عرض ہے, اور یہ بہت عالی شگون ہے کہ سال 2020 کے پہلے دن یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے کہ آپ اہل علم اور اہل سوز و درد حضرات اور اسی طرح حیات انسانی کے تحفظ میں کوشاں احباب کی یہ نورانی محفل و مجلس میسر آئی ہے. علامت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سال 2020 میں توفیقات ہم سب کے شامل حال فرمائے انشاءاللہ, تاکہ جو انسانی دینی الہی قومی ملکی فرائض ہیں ذمہ داریاں ہیں ہم احسن طریقے سے انشاءاللہ انہیں نبھا سکیں. ہم چونکہ سال کا پہلا دن ہے اور ایک سال گزر گیا ہے, عموماً سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز میں ایک محاسباتی عمل ہوتا ہے, ہر طبقہ ہر گروہ کرتا ہے. کاروباری لوگ اپنے سال کی کارکردگی دیکھتے ہیں, آئندہ سال کے لیے بھی سوچتے ہیں, اسی طرح دیگر طبقات و اہل علم بھی ایسے ہی ہیں, گزشتہ سال کے منصوبے تکمیل کرتے ہیں, نئے سال کے آغاز کرتے ہیں, اور قوموں کے لیے بھی ایسا ہی ایک عمل ہے. یہ تاریخیں اس لیے نظام ہے کہ ہم جو عمر بیتی ہے, جو عرصہ گزر گیا ہے, اسے نظر میں رکھیں, اور جو سامنے ہے اور مد نظر ہے, جو درپیش ہے, اسے سوچیں اس کے متعلق. چونکہ وقت بھی محدود ہے اور مناسبت ایسی ہے کہ اس میں زیادہ گفتگو مناسب نہیں ہوئی, عادت ہے میری زیادہ بولنے کی, اور آپ کا بھی پتہ ہے کہ آپ کی زیادہ نہ سننے کی عادت ہے, بیچ کا راستہ نکالیں گے انشاءاللہ. عرض یہ کرنا ہے کہ ہم اس سال جدید کے پہلے دن, آپ الحمدللہ جہاں دیدہ ہیں, آپ میں سے بزرگان ہیں, تشریف فرما ہیں, آپ میں سے اور عزیزان جنہیں عالمی کام کا تجربہ ہے اور عالمی پلیٹ فارم پر کام کا تجربہ ہے, مختلف اقوام سے آپ کا تعلق ہے, آنا جانا ہے, اور اسی طرح اپنے ملک کے بارے میں ہم یہاں بھی دیکھیں تو کم و بیش آپ کی آگاہی ہے. اس سال کے آغاز میں اور گزشتہ سال کے اختتام پر یہ ہم جائزہ لیں اپنا, ایک قوم کی حیثیت سے, جمعیت کی حیثیت سے, کمیونٹی کی حیثیت سے, کہ اس وقت ہماری کیا ضرورتیں ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ نے ذکر فرمایا ہے بزرگوں نے فلم میں بھی اور یہاں بھی کہ مختلف ممالک میں اور مختلف شہروں میں آپ نے جا کر اپنی خدمات پیش کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اور جس جذبے کے ساتھ یہ سلسلہ قائم ہوا ہے یہ مزید ترقی کرے انشاءاللہ. لیکن علامہ اقبال کے بقول کے عجب انیس کے اعجاز مسیحا داری, عجب انیس کے بیمار تو بیمار کا راست, عجیب بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو نفس مسیحا, اعجاز مسیحا, مسیحائی کا معجزہ آپ کو حاصل ہے, کہ وہ یقیناً حاصل ہے. تعجب اس بات پر ہے کہ آپ کے مریض کی حالت باقی سب مریضوں سے بدتر ہے, اور وہ مریض ہم اگر دیکھیں تو خود ہم ہیں اور ہماری قوم ہے. جہاں ہم کھڑے ہیں آج, جتنا عرصہ بیت چکا ہے, اس میں کیا کیا ہے ہم نے اور آگے کیا فرصت ہمارے سامنے موجود ہے. ہم اگر پاکستان میں ہی اپنا جائزہ لیں تو 70-72 سالوں میں اس وقت بے حیثیت قوم ہمارے پاس کوئی چیز ایسی بنیاد پیش کرنے کے لیے نہیں ہے اپنی آئندہ نسل کو یا حتیٰ موجودہ نسل کے تمام تقاضے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. ہم عموماً سہارا لیتے ہیں بہت سارے دیگر مراکز کا اور بہت ساری جمعیتوں کا اور ان کے بنائے ہوئے مراکز سے استفادہ کرتے ہیں. میں ایک دفعہ بیمار ہوا تو کراچی میں آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. اکیلا کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور والد بھی نہیں تھے, کچھ ساتھی بھی تھے, ساتھی لیکن باہر تھے, اپنے کسی مصروفیت میں تھے. میں تنہائی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹی شیعہ کمیونٹی نے ایک اسپتال بنایا ہے ایسا شاہکار کہ پورا پاکستان جس کے رہنے منت ہے, جہاں اعلیٰ درجے کا معیاری علاج معالجہ ہوتا ہے, مریض کو تسلی بخش اور تشفی بخش علاج فراہم کیا جاتا ہے, اطمینان ہوتا ہے اور لوگ فخر کرتے ہیں اس اسپتال میں علاج کروا کے بتاتے ہیں, ذکر کرتے ہیں ہر جگہ کہ ہم نے اتنے اعلیٰ درجے کے اسپتال سے اپنا علاج کروایا ہے. تو وہیں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اس بستر بیماری پر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ ایک چھوٹی شیعہ کمیونٹی ہے جن کے افراد بھی محدود ہیں, جن کے وسائل بھی محدود ہیں. پوری دنیا میں ان کی جمعیت شاید اتنی نہیں ہوگی جتنی صرف اس معاشری پاکستان میں ہے. ساری دنیا میں اگر اسماعیلی کمیونٹی کو, شیعہ کمیونٹی کو, اسماعیلی کمیونٹی کو شمار کریں تو شاید پاکستانی اس معاشری کمیونٹی کے برابر نہیں ہوں گے, لیکن پاکستان میں ہی ان کا کام باقی کاموں کے علاوہ دیکھیں تو. پھر ایک طالب علمانہ تصور ذہن میں یہ آیا کہ جن وسائل سے انہوں نے یہ کام کیا ہے, ظاہر ہے حکومتوں نے ان کی مدد ضرور کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بنیادی کام ان کا اپنا ہے اور اس مختصر جماعت نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے, اپنا سسٹم اس طرح کا انہوں نے تشکیل دیا ہوا ہے کہ آج پاکستان میں کم از کم اتنا بڑا کام کر دکھایا اور باقی دنیا میں بھی کر رہے ہیں اور باقی شعبوں میں بھی کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے وسائل بھی زیادہ ہیں, ہمارے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے, ہماری توانائیاں بھی زیادہ ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم ابتدائی اور معمولی درجے کے اداروں سے بھی محروم ہیں. تعلیمی کوئی بڑا معتبر ادارہ نہیں بنا سکے, نہیں بن سکا یوں کہوں, کیونکہ نہیں بنا سکے اشارہ ہو جاتا ہے کسی کی طرف, نہیں بن سکا, وجود میں نہیں آیا. ابتدائی درجے کے ہاسپٹل بنا سکتے تھے وہ بھی نہیں بنے, اور اسی طرح اور بہت سارے شعبوں کے اندر ہم ان 70 سالوں میں اچھی کارکردگی دکھا سکتے تھے جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آئی. حالات ہی ایسے رہے اور لوگ ایک خاص ذہنیت کے ساتھ اپنی اپنی نجی زندگی کی طرف زیادہ متوجہ رہے اور اپنی ہی نجی مفاد کو مد نظر رکھ کر کامیابی ناکامی کا معیار قائم کیا اور اسی پر گامزن رہے. انفرادی طور پر دیکھیں تو الحمدللہ ہماری کمیونٹی سے لوگوں نے بہت اچھا مقام پایا ہے, لیکن قومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اتنی قابل تعریف ہماری حالت نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہ مرثیہ کوئی فائدہ نہیں دیتا, ہم بیٹھ کر یہ صرف ذکر کرنا شروع کر دیں کہ کچھ نہیں بنا یا نہیں ہوا. اصل بات یہ کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, بن سکتا ہے, آج بھی ہو سکتا ہے, اور جہاں اتنی اعلیٰ درجے کی توانائی ہو, مہارتیں ہوں, عالمی سطح کا تجربہ ہو, اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ نعمتیں اس عصر میں فراہم کی گئی ہوں, تو وہاں پر اس درجے پر بیٹھنا جہاں آج ہمارا مقام ہے یہ شاید نشان نہیں ہے. ہمیں شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال دی ہے انسان کی رشد و ارتقاء کے لیے, کہ انسان جب نشو نما کرتا ہے, رشد کرتا ہے, پرورش پاتا ہے, تو اس کے پورے جسم میں جو آپ کا شعبہ ہے, آپ اس کے ماہر متخصص ہیں, ڈاکٹر ہیں, جب انسان کا جسم وجود میں آتا ہے، بنتا ہے، تشکیل پاتا ہے، پھر اس کے بعد پرورش پاتا ہے، بڑھتا ہے، رشد کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک تناسب قائم رہتا ہے، اس جسم کا ہر حصہ اتنی ہی مناسبت کے ساتھ بڑھتا ہے جتنے اس عضو کے لیے اس بدن میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے۔ ہاتھ ہمارے، انگلیاں ہماری، اعضاء ہمارے، اندرونی، بیرونی، ظاہری، ایک تناسب کے ساتھ بڑھتے ہیں، پھر ایک خوبصورت جسم وجود میں آتا ہے جو صحت مند بھی ہوتا ہے، سالم بھی ہوتا ہے، اور کارآمد بھی ہوتا ہے، توانا بھی ہوتا ہے۔ جب اس کی تناسب کے ساتھ پرورش ہو، تناسب کے ساتھ رشد ہو، تناسب کے ساتھ اس کی نشو و نما ہو، اور تناسب کے ساتھ اس کی تکمیل ہو اور تکامل ہو۔ قوموں کا بھی یہی قانون ہے جو جسم کا قانون ہے، یہی قومیں بھی اسی طرح مختلف اعضاء اور اجزاء سے تشکیل پاتے ہیں، اور ان اعضاء و اجزاء میں پہلے تشکیل کا عمل انجام پاتا ہے، اور تشکیل کے بعد پھر ان کی رشد کا مرحلہ، ارتقاء کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ رشد و ارتقاء کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بعض، جس طرح جسم ہے آپ جانتے ہیں، فلم میں بھی آپ نے بعض مناظر دکھائے ہیں، اور اس موضوع پر دیگر جو دستاویزی فلمیں ہیں یا مناظر ہیں، تصاویر ہیں، اس وقت میڈیا کی برکت سے سب کو میسر ہے، دیکھ سکتے ہیں ہم ایسے افراد جو معلول کہلاتے ہیں، محتاج کہلاتے ہیں، معذور کہلاتے ہیں، پیدائشی طور پر ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد انہیں کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جسم صحیح طریقے سے یا بنتا نہیں ہے، تشکیل نہیں پاتا، یا رشد نہیں کرتا، اور پھر آپ اس کا علاج کرتے ہیں، آپ ان کے رائے حل نکالتے ہیں اور اس مریض کو مدد دیتے ہیں دواؤں کے ذریعے سے اور باقی مناسب طریقوں سے، تاکہ وہ بھی عام معمولی انسان کی طرح رشد کرنا شروع کر دے، اور اکثر اوقات کامیاب بھی ہوتا ہے وہ مریض۔ قومیں بھی اسی طرح کے معالجین کی محتاج ہوتی ہیں، ان کے ایک تشکیل کا مرحلہ ہوتا ہے، اور تشکیل کے بعد ان کی رشد و ارتقاء کا مرحلہ ہے۔ ہمارا تشکیل کا مرحلہ تو انجام پایا ہے، پیدائش تو ایک قوم کی ہوئی ہے 70 سال پہلے، لیکن ولادت کے بعد یہ مولود رشد نہیں کر سکا، ارتقاء نہیں کر سکا، نمو نہیں کر سکا، اس کو اس تناسب کے ساتھ تکامل نہیں ہو سکا اس کا۔ اس کے لیے ظاہر معالجین کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی جو اس پیکر کو آ کر پہلے اس کا معائنہ کریں کہ کہاں کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے، اور اس کمی کو دور کر کے اس کے لیے رائے حل نکال کے، اور پھر اس کی مدد کرے عملاً۔ جس طرح قرآن کریم کا فرمان ہے اور جس عبادت میں آپ مشغول ہیں سارے، کہ جس نے ایک جان بچا لی پوری انسانیت کو بچا لیا، یہ آیت قرآن کریم ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ میں سے فردن فردن ہر ایک نے شاید ابھی تک 20 یا 50 یا سینکڑوں جانیں بچائی ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہر چند سائمہ صاحب انہوں نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش کے پیسے بناتے ہیں، وہ بھی آدھی بات تو ٹھیک ہے کہ پیسے تو بناتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ جو خدمات پیش کرتے ہیں، جو انسانی جان بچاتے ہیں، تو شاید کسی حد تک جواز اس پیسے کا بن جاتا ہے۔ جان بچانا، انسان کی جان بچانا بہت اعلیٰ درجے کا قیمتی اور بڑا اقدار والا کام ہے۔ اگر فرد کی جان بچانا اتنا اعلیٰ کام سمجھا جاتا ہے، تو ایک قوم کی جان بچانا اور ایک قوم کو رشد دینا، ایک قوم کو ترقی دینا، ایک قوم اور اس کی آنے والی نسل کو میدان بنا کے دینا تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اور دنیا میں ایک مقام پا سکے، یہ ظاہر ہے پھر اس سے بھی بڑا کام ہو جائے گا اگر ایک قوم کو نجات دے۔ جس طرح وہ ہم دیکھیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایک قوم کو نجات دی، تو ان کا عمل سارے باقی رہبروں سے اور لیڈروں سے بالا تر ہے، یا جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قوم کو نجات دی اور ایک قوم کو رشد دی، تو ان کا عمل، اور اسی طرح کے اور نمونے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم یہاں پر اگر بہت چھوٹی سوچ بھی سوچیں، ہم محدود بھی سوچیں، تو ہمارے درپیش اپنی قوم ہے. میں اگر بہت محدودیت کے ساتھ بات کروں تو شیعہ کمیونٹی اثنا عشری شیعہ پاکستان کے اندر یہ بہت محدود سوچ ہے, ورنہ ہمیں حق یہ بنتا ہے کہ پوری قوم, پوری پاکستانی قوم کے لیے یا پوری امت اسلامی کے لیے, امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر, اور اس سے بھی بڑھ کر جو حق بنتا ہے وہ یہ کہ پوری انسانیت کے لیے جو بھی کر سکے انسان, لیکن محدود صلاحیتوں کے ساتھ, محدود فرصتوں کے ساتھ چھوٹا ہدف جلدی حاصل ہو سکتا ہے, بڑے ہدف میں کافی وقت لگتا ہے. تو وہ چھوٹا سا ہدف یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنی اس کمیونٹی کو دیکھیں اور جائزہ لیں. تو اس مقام پر نہیں ہے فائز جس مقام پہ اس کو ہونا چاہیے تھا. میں دو تین دفعہ مختلف مناسبتوں سے گفتگو کا موقع ملا ہے تو یہ طالب علمانہ مثال پیش کی ہے, آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. جب ہم جامعہ عروۃ الوسطیٰ بنایا تو اس کے اندر ہم نے پودے لگوائے تاکہ ذرا اچھا خوبصورت ماحول بنے. ایک مالی بلایا اور اسے کہا کہ آپ پودے خرید کے نرسری سے لے کر آئے, اور انہوں نے جلدی میں, ہمیں بھی جلدی تھی, اس نے بھی جلدی میں پودے زمین میں گاڑ دیے کیاریاں بنا کر, اور اس کے بعد کچھ پودے بڑھ گئے, کچھ پودے نہیں بڑھے. دو سال تین سال جب گزر گئے تو جو پودا جس تین سال پہلے جیسا لگایا گیا تھا اتنا ہی تھا, وہ پودا خشک بھی نہیں ہوا اور رشد بھی نہیں کی اس نے, ذرا برابر ایک ملی میٹر رشد نہیں کی اس نے. تو اب یہ منظر روز میں دیکھتا تھا کہ ایک پودا ساتھ میں لگا ہوا بہت بڑھ کے کہاں جا پہنچا ہے, اور ایک پودا وہیں پہ جہاں تھا وہیں پہ رکا ہوا ہے. تو یہ ایک الجھن سی بن گئی میرے لیے. روزانہ میں خود بھی اس کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ان پودوں کے اوپر, اور سب آنے جانے والے مہمانوں سے بھی, خصوصاً تعلیم یافتہ طبقہ, ان سے رہنمائی لیتا کہ وجہ بتائیے کہ یہ کیوں ہے, فرق کیوں ہے, ایک اتنا رشد کر کے درخت بن چکا ہے اور ایک ابھی اسی حالت میں ہے. تو اپنی اپنی رائے سب دے دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوگی, زمین خراب ہوگی, کھاد نہیں دی ہوگی, پانی نہیں دیا ہوگا, جبکہ برابر چیزیں تھیں, سب میں مساوی تھی, ایک ہی زمین کے دو پودے لگے ہوئے تھے, دونوں کو ایک جیسا پانی ملتا تھا, ایک جیسی کھاد, سب مساوی سلوک تھا, لیکن رشد میں اتنا فرق تھا. آخر رہا نہیں گیا مجھ سے تو میں نے وہ پودے اکھڑوائے, زمین سے نکلوائے کہ دیکھوں تو ان کا ماجرا کیا ہے, کیوں ایسے ہیں. تو وہ راز یہ معلوم ہوا کہ نرسری میں پلاسٹک کی تھیلی کے اندر یہ پودا نرسری میں حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا, تاکہ لوگ جب اس کو لے جا کے چمن میں, باغ میں یا اپنے گھر میں لگائیں تو تھیلی سے نکال کے پھر اس کو زمین میں لگائیں. تو پودا زمین میں رشد کرتا ہے, تھیلی میں تو رشد نہیں کرتا. دیکھا تو پھر اس کے بعد جتنے اس طرح کے پودے تھے سارے نکلوائے اور سارے تھیلیوں میں لگے ہوئے تھے. وہ تھیلیاں کاٹی ہم نے, اس کے بعد وہ دوبارہ لگائے, اور آج آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تناور درخت بن چکے ہیں, بڑے ہو چکے ہیں. وہیں سے وہ ایک طالب علمانہ جو ہوتی ہے ذہن کی جولانی, تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو ہمارے قومی رشد نہیں ہو رہی, ہم ٹائم تو پاس کر رہے ہیں, سال پہ سال پاس کر رہے ہیں. مثلاً ایک زمانہ تھا 19 کی صدی جا رہی تھی اور پھر وہ ختم ہو گئی, ہزاری شروع ہو گئی 2000, پھر ہم اس کے بھی 20 سال گزار چکے ہیں. اس وقت جو جوان تھے بوڑھے ہو چکے ہیں, جو بوڑھے تھے وہ آگے وہ دیڑھ عمر کو جا پہنچے ہیں, بچے جوان ہو چکے ہیں, ایک نسل پوری ان 20 سالوں میں وجود میں آ چکی ہے, اور اس سے بھی اگر پہلے چلے جائیں ہم, لیکن اپنا قد دیکھیں, اپنا حیثیت دیکھیں تو ہم وہیں کے وہیں دھرے ہیں. نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی اکیڈمی ہے, نہ کوئی یونیورسٹی ہے, نہ کوئی ہاسپٹل ہے, نہ کوئی بڑا اس قسم کی بنیاد ہے اپنی نسلوں کی پرورش کے لیے, رشد کے لیے. اور دوسرے شعبے بھی ایسے ہی ہیں, تعلیم کا میں ذکر کر رہا ہوں, معیشت کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ ایک کمیونٹی بنیاد کے اوپر, چونکہ میں جس کمیونٹی کی مثال دی ہے ان کا ہر کام انفرادی نہیں ہے. مثلا اس وقت اثنا عشری بینک ہیں, لیکن وہ ان ذاتی بینک ہیں, ان کے اس کا کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ آپ کو اسماعیلی کمیونٹی کے, چھوٹی شیعہ جماعت کے جتنے بینک ہیں کمیونٹی بینک ہیں ان کے سارے. ہمارے اگر کوئی بندہ مثلا ان کے اگر ہوٹل ہیں تو کمیونٹی کی ملکیت ہے, وہ ذاتی نہیں ہیں. ان کے اگر دوسرے کوئی ہیں تو وہ سارا کمیونٹی کے لیے ہو رہا ہے, اور ہمارا جو کام ہے وہ اگر کرتا بھی ہے کوئی فرد تو وہ ذاتی انفرادی حیثیت سے کرتا ہے. ہم قومی حیثیت سے، جمعیت کے لحاظ سے، کمیونٹی کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں رکھتے، انفرادی طور پر ہیں کچھ چیزیں بنی ہیں. اب پورے لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ قومی ادارہ ہے، باقی سارے ذاتی ادارے ہیں، باقی قومی ادارے نہیں ہیں، ذاتی ادارے ہیں. وہ ذاتی ادارے بڑے بڑے ہوٹل بھی بنا لیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، پلازے بنا لیں آپ، تو اس سے تو قوم ترقی نہیں کرتی. اب پاکستان کے اندر مثلاً بحریہ ٹاؤن بن گیا ہے، ڈی ایچ اے اتنی ترقی کر گیا ہے، لیکن پاکستانی تو وہیں کھڑا ہوا ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ان کو تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوا. وہ تو اس صورت میں ہوتا کہ اگر پورا پاکستان، ملت پاکستان، عوام پاکستان کی سب کو ایسی رہائش میسر آتی تو پھر ہم کہتے کہ یہ قوم نے ترقی کی ہے، جب یہ تو سرمایہ دار نے ترقی کی ہے، اس کا سرمایہ بڑا ہو. جب کہ ہمارے پاس توانائی ہے اور فراوان توانائی ہے. میں ایک سادہ سا حساب کتاب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک دفعہ میں نے ایک بات کی تھی تو ایک مومن نے ٹوکا اور کہا کہ آپ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میں چونکہ اس محکمے کا ہوں تو اس لیے مجھے پتہ ہے یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں. عموماً لوگ کہتے ہیں نا، مثلاً آپ اگر میڈیکل سے تعلق ہے تو کوئی بات اگر آپ کریں تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، چونکہ آپ کا محکمے سے تعلق ہے، آپ محکمے کی راز جانتے ہیں سارے. تو یہ میں نے کہا میں اس محکمے کا ہوں تو مجھے پتہ ہے، اس لیے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. مثلاً ہماری قوم جو دنیا میں اس لحاظ سے بے نظیر ہے، میں نے ایک خبر میں پڑھا تھا، آغا ظاہر انڈیا سے ہیں آپ، آپ نے فرمایا، تو انڈیا میں مالدار پاکستان سے بہت بڑے ہیں، بہت بڑھ کر، اصل قابل قیاس نہیں ہیں. انڈیا کے ثروت مند عالمی سطح کے، مثلاً ماسکو کے اور یو ایس کے اور ان لوگوں کے برابر انڈیا کے پیسے والے لوگ ہیں، لیکن وہ خیرات صدقہ نہیں دیتے. یہ نیوز میں پڑھا تھا میں نے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، کہ وہ صدقہ خیرات نہیں دیتے، بہت کم چیریٹی کام کرتے ہیں سرمایہ دار بڑے. اسی طرح اور ملکوں کے اس طرح سے اس پہلو سے دیکھا، سب سے زیادہ صدقہ خیرات اور یہ چیزیں یہ پاکستانی قوم نکالتی ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یا مختلف حوالوں سے سب سے زیادہ جو قوم خدمات انجام ہوں وہ پاکستانی قوم. ان کا مثلا ایک سال کا اگر یہ سارا فنڈ اگر ہم حساب کریں سادہ سے معیار کے ساتھ، روزانہ جو صدقہ نکالتے ہیں، روزانہ جو خیر رائے خدا میں دیتے ہیں، مذہبی محافل مجالس پہ جتنا خرچ کرتے ہیں، لنگر جتنا پکا کے کھاتے ہیں دیتے ہیں، فیسیں خطیبوں کو، ذاکروں کو جو فیسیں دیتے ہیں وہ ملینز میں دیتے ہیں، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں دیتے ہیں فیسیں. پوری دنیا میں اتنا پیسہ ذاکروں خطیبوں کو نہیں دیا جاتا جتنا پاکستان دیتے ہیں، اور دل کھول کے دیتے ہیں، کوئی چھینتا نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتا، اپنے دل سے، اپنی عقیدت، اپنے جذبے سے دیتے ہیں، کماتے ہیں اور اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں. اسی طرح زیارات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، راہ خدا میں ڈٹ کے خرچ کرتے ہیں پاکستان کے لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ تھوڑے بہت لوگ ہیں جو خمس بھی دیتے ہیں پاکستان میں، یہ طبقہ بھی ہے الحمدللہ کہ خمس دیتے ہیں باقاعدہ، اپنے دینی واجبات اپنے مال سے نکال کے راہ خدا میں دیتے ہیں. یہی مرکز جو بنا ہوا ہے یہ ذرا کمیونٹی کی اس چندے سے یا ان کے کام سے بنا ہوا ہے. اس سب کو اگر حساب کریں تو سالانہ دینی بجٹ پاکستان کے شیعہ کمیونٹی کا کھربوں روپے بنتا ہے، کھربوں روپے بنتا ہے. ہم ڈیم نہیں بنا سکے، ہمارے پچھلے چیف جسٹس پیسے جمع کر کر کے چلے گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، ڈیم نہیں بنا. وہ پیسے جو انہوں نے جمع کیے تھے کاش تاروں پہ لگ گئے ہیں، ڈیم پھر بھی نہیں بنا. ڈیم حالانکہ اگر یہ شیعہ قوم ہی ارادہ کر لے ڈیم بنانا تو ایک سال کا جو یہ مذہبی ان کا فنڈ ہے اسی سے ڈیم بنا سکتے ہیں یہ پاکستان کا. اور اس میں میں مبالغہ نہیں کر رہا، اتنی توانائی ہے. بس یہ معمولی لوگ، دکاندار معمولی، گاڑی چلانے والا، ڈرائیور، ریڑھی چلانے والا، یہ بھی مذہبی جذبہ رکھتے ہیں اور دیتے ہیں اس راہ میں، کہیں زیادہ دیتے ہیں دوسری کمیونٹیز سے جنہوں نے اپنی بنیادیں بنا لی ہیں، ان سے زیادہ توانائیاں ہمارے پاس موجود ہیں، مذہبی جذبہ بہت زیادہ ہے ہمارے لوگوں کے اندر۔ آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ مثلا ایران کتنا بڑا مذہبی ملک ہے، سعودی عرب مذہبی ملک ہے، ان کے اندر آئی ایم آئی کی طرح کی کوئی تنظیم ڈاکٹروں کی نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ ایران کے مسلمان ڈاکٹروں نے، شیعہ ڈاکٹروں نے کوئی ایسی تنظیم بنائی ہو، میں اتنی عرصہ وہاں رہا ہوں میں نے نہیں سنی، سلمان صاحب نے شاید، یہ ایرانیوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، انہوں نے سنی ہوگی، میں نے نہیں سنی کہ انہوں نے کوئی ایسی تنظیم بنائی ہو جو عالمی سطح پر خدمات دے یا تو ملکی سطح پر دے، پیسے کے بدلے میں سب وہ کسی کا بھی علاج کریں گے جس طرح عام پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے کریں گے۔ اس جذبے کے ساتھ پاکستانی ہیں جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا، آگے بڑھے ہیں، اور یہ اقدام ایک قسم کی امامت کی ہے آپ نے، آگے بڑھ کر پہلا قدم اٹھا کے اور دنیا جہان کی سطح پر یہ بنا لیا ہے آپ، تو یہ جذبہ بھی صرف پاکستانیوں کے اندر موجود ہے۔ آپ پوری دنیا میں امام بارگاہیں دیکھیں، پہلا فاؤنڈر اس کا پاکستانی ہی ملے گا۔ ایرانیوں کے امام بارگاہیں آپ پوری دنیا میں گنی کتنی ہیں، دیگر ممالک کے اندر، چند ملکوں میں میں بھی گیا ہوں، وہاں پر نہیں تھی ایک بھی ایرانی امام بارگاہ نہیں تھی، سب پاکستانی اور انڈیا میں۔ اب یہ جذبہ ان کے اندر ہے، مسجد جب بنائیں گے پہلے یہ بناتے ہیں، جلوس نکالیں گے، عزاداری کریں گے، پیش پیش یہ ہوتے ہیں، اس کے اندر خرچ کرنا ہوتا ہے، پیش پیش یہ ہوتے ہیں۔ کوئی اس قسم کا بھی کام جو مذہبی جذبے کا ہوتا ہے اس میں یہ قوم پہلے کھڑی ہوتی ہے، اور یہی قوم اپنے ملک میں جا کر دیکھیں سب سے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، جذبے میں سب سے آگے، ہمت میں سب سے آگے، مذہبی فنڈ دینے میں سب سے آگے، خرچہ کرنے میں سب سے آگے، اور اپنی سٹرکچر کے لحاظ سے، بنیادوں کے لحاظ سے دیکھیں سب سے پیچھے۔ جہاں کسی چیز کی کمی ہے اس کمی کی طرف ہم توجہ کر کے اس کو دور کریں، تو یہی جو موجودہ جو توانائی ہے اسی کے ساتھ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، اس جگہ سے جہاں آج ہیں اس سے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کے درجے کے کم از کم اعلیٰ یونیورسٹیاں پاکستان کے لیول کی بہت آسان ہے بنانا، پاکستان کے لیول کی یونیورسٹی اس لیے آسان ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹی کا دنیا میں کوئی لیول نہیں ہے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، ہزار یونیورسٹیوں کا جب ریکارڈ آتا ہے، سالانہ رپورٹ آتی ہے، اس میں ایک بھی پاکستانی یونیورسٹی شامل نہیں ہوتی، چونکہ ہمارے حکومتوں کی ترجیح ہی نہیں ہے تعلیم، 2% تعلیمی بجٹ ہے وہ بھی کاٹ لیتے ہیں، وہ بھی خورد بورد اور کرپشن کا شکار ہو کے، اور تعلیمی ادارے قسم و پرسی کا شکار ہیں۔ آپ میں سے بہت ساروں کا تعلق ہے، بخاری صاحب ہمارے بزرگ ہیں تعلیم کے میدان میں، یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ تعلیم کی کیا درگت بنائی ہوئی ہے ہمارے سیاستدانوں نے، حکومتوں نے۔ لیکن ہم پاکستان کے لیول سے آگے بڑھ کر بہت سارے تعلیمی ادارے معتبر دنیا کے بنا سکتے ہیں، حکومتی مدد کے بغیر، حکومتی بجٹ کے بغیر، یہی عوام کے تعاون سے، قوم کے تعاون سے۔ میں اعتماد سے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے آئے ہوں گے، تشریف لائے ہوں گے جامعہ عروۃ الوثقی میں، جو نہیں آئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے ضرور آئیں، تشریف لائیں، وہاں دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پاکستانی قوم کا جذبہ، ہمت دیکھیں، وہ کام سارا جو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم جس کو بھی بتاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی مجھے آج تک ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس نے تصدیق کی ہو کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، سب شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا بعض تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ شاید چھپا رہے ہیں، تقیہ کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے مذہب میں تقیہ بھی ہے، تو وہ ہر حقیقت پسندی کو تقیہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تقیتاً یہ باتیں کر رہے ہیں۔ نہ عزیز عالمان، یہ ادارہ آپ آنکھوں سے دیکھیں، اس کا ڈائمینشن، حجم دیکھیں، کتنا بڑا ادارہ ہے اور اس کے ملحقات کتنے ہیں۔ یہ پاکستان کے 3 مومنوں نے شروع کیا تھا، پھر ان میں سے 4-6 اور اضافہ ہوئے، 7-8 کی تعداد میں ہیں اس وقت بھی، اور یہ سارا کام ان لوگوں نے کیا، البتہ بعد میں پھر دیگر مومنین نے بھی عصب توفیق اس میں حصہ ڈالا ہے، لیکن بنیادی کام ان لوگوں نے کیا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں۔ جس کو لوگ اس کی شان دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی غیر ملک نے کیا ہے، کسی اور نے کر کے ان کو دیا ہے، کہیں سے اور سے ان کو مدد آئی ہے، قابل یقین ہی نہیں رہا ان کے لیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کے پاس بہت طاقت ہے، توانائی ہے، جذبہ ہے، ایک چیز کی کمی ہے، جہت، ڈائریکشن اگر سیدھی ہو جائے. میں ایک جذبے کی مثال دیتا ہوں. لاہور کے ایک مومن، بہت ہی اچھی ہستی، پاکیزہ ہستی، وہ آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ہر سال سندھ میں سیون شریف میں کلندر کا میلہ ہوتا ہے، لال شہباز کلندر کا، وہاں پر ہر سال میں 25 لاکھ روپے کی سبیل لگاتا ہوں، دودھ سوڈا پلاتا ہوں، میں خود جا کے کھڑا ہوتا ہوں 3 دن اور سٹال لگاتا ہوں اور اس کے اندر لاہور سے ساری چیزیں لے کر جاتا ہوں اور دودھ صرف وہاں سے خریدتا ہوں، باقی ساری چیزیں یہاں سے، اور میں اپنے ہاتھوں سے سب کو پلاتا ہوں. وہ یہ جذبہ ہے نا، 3 دنوں میں 25 لاکھ اپنی ذاتی درآمد کا، وہ خمس بھی نہیں ہے، وہ اپنی ذاتی درآمد ہے، اس نے سال بھر کمایا ہے، ہر سال 25 لاکھ روپیہ جا کر لوگوں کو دودھ سوڈا پلا دیتا ہے. تو جذبہ ہے نا، یہ جذبہ ہے، میلے کے اندر جا کے جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے، اس کو جہت نہیں ہے، حاصل ڈائریکشن نہیں ہے. اس کو اگر جہت مل جائے یہ قوم معجزے کرے گی، یہ لوگ بہت بڑا کام دنیا میں کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی مثلاً ٹرین ہے، اگر اس نے جانا ہے تو آگے انجن ہی سیدھا ہوگا تو پچھلی ساری نفری سیدھی جاتی ہے، اگر وہ آگے انجن صحیح نہ ہو تو پھر کھڑے رہتے ہیں، وہ خراب ٹرینیں اسی وجہ سے کھڑی رہتی ہیں کہ انجن خراب ہوا ہے، کبھی بھی ڈبے خراب نہیں ہوئے. نہیں سنا ہم نے خبروں میں کہ کسی ٹرین کا ڈبہ خراب ہو گیا، یہی سنا کہ انجن خراب ہو گیا ہے. انجن خراب ہو گیا، سارے ڈبے، 20 ڈبے رکے ہوئے ہیں، ان کی سواریاں رکی ہوئی ہیں. تو انجن کا کام کرنے والے اگر ہوں آگے تو پیچھے جذبہ بہت ہے. یہ میں اس لیے وثوق کے ساتھ آپ کی خدمت میں اور یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس پر 100% یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس راہ میں وعدہ خدا ہے کہ آپ اگر اس راہ میں قدم اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کی توقع سے بڑھ کر آپ کو نصیب ہو. اور جیسا روایت کے اندر ہے، وہ روایت یہ ہے، امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی جانب سے ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ شیعوں کو خطاب کر کے کہ اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھیں، ہمارا دھیان تمہاری طرف نہ ہو اور ہم تدبیر نہ کریں تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ دشمن تمہارے کیا حشر کر دیں، تمہارا کیا حال ہوتا. اتنی کثرت سے دشمنوں کے اندر بھی اگر تمہارا بھرم بنا ہوا ہے تو یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم توجہ رکھتے ہیں تمہاری طرف. اس پر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے. جب قائل ہیں امام حائی کے تو اس امام حائی کی تدبیر و عنایت کی بھی قائل ہونا چاہیے نا صاحب. جب عقیدہ ہے اس بات کے اوپر تو پھر اس عقیدے کے لوازمات و تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے. علامہ اقبال کے بقول کے عزت محبت کی قائم ایک قیس حجاب محمل سے، اگر آپ نے محبت کی ہے، عشق کیا ہے، تو پھر اس عشق و محبت کا بھرم بھی رکھنا ہے، اور بھرم وہ حجاب محمل سے قائم رہتا ہے. عزت جو گئی تو غیرت بھی گئی، لیلہ بھی گئی، کیا ہے، محمل بھی گیا، لیلہ بھی گئی. فخر صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ شعر شاید آگے پیچھے ہو گیا ہو. خب اگر آپ محمل قائم رکھو گے تو لیلہ بھی محفوظ ہے، لیلہ محفوظ ہے تو غیرت بھی محفوظ ہے، غیرت اگر باقی ہے تو عزت بھی باقی ہے. اگر عزت گنوا کے باقی سب کچھ ہو تو کیا فائدہ اس کا، جب عزت گنوا دے. اس عزت کے مقام پر پاکستان کے تشیع کو پہنچنا ہے. اس عزت کے مقام پر پہنچنے کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے، اپنے اپنے عدم، اپنے اپنے شعبے میں جتنا کر سکتے ہیں. ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہے تاکہ رشد جب ہو تو متناسب رشد ہو، اور جب پوری جمعیت ترقی پا کر جوان ہو کے قداور قوم بن جائے تو خوبصورت و حسین بھی نظر آئے. یہ نہ ہو کہ سر موٹا ہو جائے، پاؤں چھوٹے رہ جائیں، پاؤں در لمبے ہو جائیں، بازو چھوٹے رہ جائیں، باقی جس طرح ہوتا ہے بے ڈنگا انسان بن جاتا ہے. تناسب کے ساتھ ہر چیز کی رشد ہو. اب اگر فرض کریں میرا شعبہ اگر دینی تعلیم کا ہے تو میں دینی تعلیم میں ہی منحصر نہ ہو جاؤں اور اسی کو نہ موٹا کرتا رہوں فربا کرتا رہوں اور باقی دھڑ سارا کمزور رہ جائے. اگر آپ کا شعبہ طب کا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ طب جو ہے وہ پھیل جائے اور باقی سارا نحیف رہ جائے اور نڈھال رہ جائے. اسی طرح اگر کسی کا شعبہ دوسری تعلیم کا ہے یا دوسرا تخصص مہارت ہے اس کو, تو یہ سارے مل کے ایک ماسٹر پلان کے ساتھ کریں اپنے اپنے شعبے میں, اور یہ ہو سکتا ہے یہ عمل 10 سے 15 سال, ابھی 2020 ہے, اگر 2020 میں آغاز ہو جائے یہ کام تو یقیناً 2030 تک ہم اس شرمندگی سے باہر آ سکتے ہیں, تاریخی شرمندگی سے جو دامنگیر ہوئی ہوئی ہے. اور جن جگہوں سے ہم توقعات رکھتے ہیں عموماً لوگ, یا حکومتوں سے یا اداروں سے یا فیڈریشن سے یا فاؤنڈیشن سے, اور وہاں سے سال ہر سال توقع لگا کے بیٹھ بیٹھ کے بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اگر اس کے بجائے ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور اپنے امام پر یقین رکھیں, امام عصر پر, تو کہیں زیادہ جلدی یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ ہونے والا کام ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بہت قریبی ان کے ساتھی کے, ان کی زبانی ہی یہ مطلب میں نے ایک راوی کے واسطے سے سنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ امام جب پیرس سے واپس آئے تھے انقلاب کی کامیابی کے بعد, قم میں تھے, چونکہ پیرس سے واپس آتے ہی تہران میں رک کر وہ انقلابی پہلا مرحلہ طے کر کے پھر مقیم قم میں ہو گئے تھے. پھر طبیعت خراب ہوئی, دل کی تکلیف ہوئی, تو ڈاکٹروں نے ان کو مشورہ دیا کہ قم کی فضا سے باہر جائیں, اور اس لیے باہر چلے گئے, تہران چلے گئے. جب قم میں تھے تو امام کو اپنا ایک طالب علمی کے زمانے کا ساتھی مل گیا, عالم دین تھے, طالب علمی دونوں کی اکٹھی تھی, پھر جدا ہو گئے, امام انقلابی راہ پر چلے گئے, وہ تعلیمی راہ پر رہے. اب انقلاب کی کامیابی کے بعد دونوں دوستوں میں ملاقات ہوئی, تو امام نے اس طالب علمی کے زمانے کے دوست سے یہ کہا کہ جناب آپ کو یاد ہے جب ہم نے یہ تحریک شروع کی تھی اور کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا, تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے یہ کس کے بھروسے پر کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ اس قوم کے ذریعے انشاءاللہ میں اس ملک میں تبدیلی لاؤں گا, انقلاب لاؤں گا. کہا ہاں ہاں, ان کو یاد آ گیا, کہا آپ مجھے یاد آ گیا کہ اتنے سال پہلے آپ نے یہ کہا تھا اس قوم کے ذریعے میں یہ کام کروں گا. تو وہ تعریف کرنے لگے کہ آپ کی بات سچ ثابت ہوئی. اور آپ, امام نے کہا نا, میں اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو, اور وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اگر یہ جو کہا تھا کہ قوم کے ذریعے میں یہ انقلاب لاؤں گا, تو اتنے 15-20 سال لگ گئے اور مجھے بھی تکلیفیں دیکھنا پڑی, قوم کو بھی. اگر اس وقت میں قوم کے بجائے اللہ کا کہہ دیتا کہ اللہ کے بھروسے پر میں یہ کروں گا, تو شاید 5 سال بھی نہ لگتے, 5 سال میں ہو جانا تھا یہ کام. اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں, اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں, اور اپنے دینی بنیادوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کو عملاً ثابت کریں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نصرت ہمارے حق میں یقیناً شامل حال ہوگی. ابھی جب کہ ہم نہیں اس طرح سے کر پا رہے, تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایسا بھرم رکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں تشیعوں کا بچ جانا اتنے ظالموں سے اور اتنے خطروں سے اور اتنے دشمنوں سے, یہ امام عصر کی تدبیر تھی. یہ کوئی نہیں لے سکتا کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے, یہ امام عصر کی طرف سے تدبیر تھی کہ یہ بھرم رہ گیا ہمارا. اب آگے روشت ہمیں خود کرنی ہے, یہ بھی اصول قرآن کریم ہے. ایک ہم نے شروع کیا ہاسپٹل کا, اپنی ضرورت تھی چھوٹی سی ڈسپنسری بنانے کا ارادہ کیا, پھر ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ شروع ہوا, تو جوں جوں ان سے گفتگو ہوتی گئی, حوصلہ بڑھتا گیا, تو کرتے کرتے اب یہ ایک چھوٹا سا اسپتال بن گیا ہوا. لیکن اس دوران ہم نے جو مشاورت کی, تو یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہم ایک ہاسپٹل بنائیں ایسا جو پاکستان میں منفرد ہو, پاکستان کے موجودہ معیار سے بلند تر ہو, وہ یونیورسٹی ہاسپٹل ہو, اور بے شک سینٹر لاہور ہو یا کراچی ہو یا جہاں بھی بنائیں, لیکن اس کے آگے ذیلی اسپتالیں پورے ملک کے اندر اس کے جال بچھا دیں ہم. یہ کام ہم کریں, اور اس کے لیے بعض آپ کے ساتھیوں نے, عزیزوں نے, دوستوں نے شبی صاحب ظاہر نہیں ہے نہیں, انہوں نے اس کی فیزیبلٹی بھی بنا کے دے دی کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ کام ہونے والا ہے, شروع کریں, آغاز ہو سکتا ہے. یہ ظاہر ہے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, بن جاتے ہیں, لیکن جب اس شعبے کے اہل جس کا کام اسی کو ساجے, اگر یہ مولانا کو یہ کام شروع کر دے تو بنا بھی لے تو چل نہیں سکتا جب تک خود اس کے اہل اس کام کو نہ سنبھالیں. یہ میں آپ سے ایک طالب علمانہ وعدہ کہہ لیں, عہد کہہ لیں, اپنے یقین کا اظہار کہہ لیں, کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اگر ہمت کریں پاکستان کے اندر ایسی بنیاد بنائیں جو آئندہ نسلوں کے لیے ہو, تو انشاءاللہ پاکستانی قوم کے ہاتھوں سے ہی یہ بن جائے گا, اور ہمارے جو مد نظر مدت ہے, دورانیہ ہے, اس سے بہت پہلے بن جائے گا انشاءاللہ. اس بات پر آپ یقین رکھیں, اس میں شک نہ کریں آپ, صرف سامنے آنے کی ضرورت ہے اور قبول عہد کرنے کی ضرورت ہے, باقی کام اللہ کو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ انجام دینے ہیں. تو میں اس لیے کہا تھا کہ یہ بہت نیک شگون ہے, 2020 کے آغاز میں پہلے دن ہمیں یہ مجلس محفل میسر آئی, ایسے عزیزوں کی, ایسے معماروں کی جو عالمی تجربہ رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, انسانیت کا درد رکھتے ہیں, مذہبی دینی جذبہ رکھتے ہیں اور اطاعت خدا میں ہیں اور اپنے لیے یہ سب کچھ فخر سمجھتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, خود اعتمادی اگر پیدا کرے تو انشاءاللہ. آج میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں الحمدللہ تشیع نے رشد کی ہے, تکامل کیا ہے, اور جہاں جہاں تشیع کو کامیابی ہوتی ہے پاکستانی شیعہ بہت خوش ہوتی ہے, دل سے خوش ہوتی ہے, اور ان کی یک طرفہ محبت ہے ساری دنیا سے. یہ میں بار بار عرض کیا ہے, مثلا ہمارے سیکولر لیبرل امریکہ یورپ سے یک طرفہ محبت رکھتے ہیں, انہیں نہیں ہے ان سے, صرف ان کو ان سے محبت ہے. اسی طرح ہمارے کچھ مذہبی اعتقادی اہل سنت سعودی عرب سے یک طرفہ محبت رکھتے ہیں, سعودی عرب کو ان سے کوئی محبت نہیں. اسی طرح شیعہ پاکستان کے ایران سے یک طرفہ محبت رکھتے ہیں, عراق سے, انہیں ان سے کوئی محبت نظر نہیں آئی کہ وہ بھی محبت کرتے ہیں ان سے. تو ایسی پیاری قوم ہیں, یک طرفہ محبتیں کرتی ہے اور محبت میں بہت آگے چلی جاتی ہے. جس قوم کو کامیابی نصیب ہوتی ہے یہ یہاں پر خوش ہوتے ہیں. ہم دنیا کو ایک موقع دیں, وہ پاکستان کے تشیع کے کسی کام پر بھی خوش ہوں انشاءاللہ. ایک وقت ایسا آئے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے پاکستان میں ایسا کام ہو کہ عراق میں بھی جشن منایا جا رہا ہو, ایران میں بھی جشن منایا جا رہا ہو, پاکستانی تشیع کے اس اعلیٰ مقام و عظمت کے اوپر, اور لبنان بھی خوشحال ہو, بحرین بھی خوشحال ہو, ساری دنیا آپ کے ہاتھوں سے کیے ہوئے کام کو دیکھ کر تعریف کریں انشاءاللہ. ہم تو کرتے ہیں, ہم تو کنجوس نہیں ہیں, یعنی پاکستانی قوم واقعی کنجوس نہیں ہے, بہت سخی ہے. کسی قوم کا کوئی عمل کارنامہ ہو تو یہ دل کھول کے داد دیتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں, ساتھ بھی دیتے ہیں, تعاون بھی کرتے ہیں. لیکن ادھر سے بھی موقع ملنا چاہیے دوسری دنیا کو بھی, انہیں بھی خوشی کا پیغام یہاں سے ملے پاکستانی قوم کے ہاتھوں سے. اور پاکستانیوں میں یہ توانائی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں میں بہت اعلیٰ درجے کی توانائی ہے, چونکہ ساری دنیا میں جا کر بہترین کام یہی کر کے دے رہے ہیں, عربوں کو بہترین کام یہی کر کے دے رہے ہیں, انہوں نے یہ ادارے بنائے ہوئے ہیں, مغرب میں بھی انہوں نے جا کر خدمات پیش کی ہوئی ہیں. تھوڑی سی توجہ اپنے مریض پر بھی کریں, جیسے آپ ڈاکٹر ہیں مثلا, اگر آپ نے ساری شہر کا علاج کر دیا ہے لیکن والد صاحب اپنے کھانس رہے ہیں, ان کی کھانسی کا علاج ابھی تک نہیں ہو سکا, تو پھر وہ سارے شہر کا علاج کسی کام کا نہیں ہے. اگر والد کی کھانسی ٹھیک کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو یہی شاید پسند آ جائے آپ کا ایک کام. اس لیے میری یہ درخواست ہے آپ عزیزوں سے, تمنا ہے کہ آپ میدان میں آئیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو کچھ طالب علمانہ حیثیت سے ہم سے ہو سکتا ہے وہ میدان ہم نے بنانا ہے, کیونکہ ایک حد ہوتی ہے کام کی ہم کر سکتے ہیں. اس حد کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے میدان کھلا ہے, اور اس کو اپنے کھلے دل و دماغ کے ساتھ بنائیں, منصوبہ بنائیں, تعلیمی منصوبہ بنائیں, اور اداروں کی تشکیل کا منصوبہ بنائیں, اور اپنی مہارتیں ساری اس راہ میں پیش کریں انشاءاللہ, تو ساتھ آپ کے پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ, آپ تنہا نہیں ہوں گے. یہی سال اول میں مجھے اچھا لگا کہ نظم پڑھی نا سجاد صاحب نے, اچھا لگا. کیا تھا اس کا قافیہ؟ اچھا لگتا ہے. یہی مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے سال کے آغاز میں یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ ہم جیسے طالب علم اور آپ جیسے بزرگان تجربہ کار سب مل کے اگر شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ یقینا اس کو انشاءاللہ. میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں اور آپ آگے پروگرام میں کچھ